السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے آج کے موضوع میزبان بہشت کے ساتھ. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں ندیم یعقوب اور انجینئر ہیں ڈیوڈ باڈنگٹن. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارے اس پروگرام کو آن لائن بھی سن سکتے ہیں اردو وی او اے نیوز ڈاٹ کام پر, اور ریڈیو کی لائیو آڈیو اسٹریم پر اگر آپ کلک کریں تو ہماری نشریات کو براہ راست سن سکیں گے, اور یہ پروگرام نشر ہونے کے بعد آپ ٹویٹر اور فیس بک پر بھی سن سکتے ہیں. آج ہمارے پروگرام میں کئی اہم موضوعات شامل ہیں, ایک نظر ڈالتے چلیں. پاکستانی کابینہ نے داخلہ قومی سلامتی پالیسی کی توثیق کر دی ہے. شمالی اور جنوبی وزیرستان میں طالبان کے اڈوں پر فوجی کارروائی جاری ہے, آج بھی متعدد عسکریت پسندوں کی ہلاکت کی خبر ہے. سیکیورٹی مذاکرات کے بارے میں پاکستان کے قانون سازوں کا موقف کیا ہے, اس کا ایک جائزہ لیں گے. بھارت میں قومی انتخابات کے تناظر میں ایک جائزہ پیش کریں گے. یوکرین کی آج کی صورتحال اور امریکہ کا ایشیا بحر الکاہل میں وابستگی, اس کے علاوہ خصوصی رپورٹ میں ہم مشرق وسطی کو موضوع بنا رہے ہیں جس میں ہم مصر, شام, لبنان اور عراق کے میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیں گے, اور تازہ ترین صورتحال وہاں کی زیر بحث رہے گی. ہمارے ساتھ تجزیہ کاروں اور ماہرین میں شامل ہیں اپنی شعبوں کے انتہائی ممتاز نام, بلکہ ہمارے اس پروگرام کے بھی ممتاز ناموں میں شمار ہوتا ہے ان کا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود ہیں, ڈاکٹر نادر بخت, لندن سے منظر وسیم, بھارت سے سنتوش بھارتیہ اور یہاں امریکہ سے امینہ چیمہ, یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم پروگرام میں مختلف موضوعات پر بات کریں گے. بہت سارے موضوعات ہیں تو آئیے آغاز کرتے ہیں پروگرام کا. پاکستان کی وفاقی کابینہ نے داخلی سلامتی کی قومی پالیسی کی منظوری دے دی ہے, جس کا اعلان بدھ کے روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں متوقع بھی ہے. آج یعنی منگل کے روز وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق بتایا گیا کہ طالبان کو یک طرفہ طور پر لڑائی بند کرنا ہوگی, اور اجلاس میں ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور شدت پسندوں سے مذاکراتی عمل کا جائزہ لیا گیا. قومی اسمبلی میں سلامتی پالیسی کا اعلان وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کریں گے, جبکہ اس موقع پر وزیر اعظم کے بھی پارلیمنٹ میں موجود ہونے کا کہا جا رہا ہے. قومی امور پر وزیر اعظم کے مشیر اور سرکاری امن کمیٹی کے رابطہ کار عرفان صدیقی اس وقت کیا کہتے ہیں, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
طالبان کی طرف سے چونکہ بار بار خلاف ورزی ہوئی, لہذا وہ یک طرفہ طور پر خود از خود یک طرفہ کے بجائے یہ کہنا چاہیے کہ غیر مشروط طور پر اپنی یہ تشدد کی کاروائیاں بند کر دیں اور اس کا واضح اعلان کریں پبلکلی, اور پھر جو کمپوننٹ بھی ان کا اس طرح کی کسی کاروائی میں ملوث ہوتا ہے اس کی مذمت کریں, اس کو خارج کریں اپنے سے, اور جب وہ یہ اقدام کر لیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ حکومت بھی غور کرے گی اس کے جوابی مثبت اقدام کے لیے. یہ ہمارا موقف تھا کمیٹی کا. تو آج کابینہ کے سامنے بھی یہی موقف آیا ہے اور کابینہ نے بھی اسی موقف کو انڈورس کر دیا.
تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود, ڈاکٹر نادر بخت اور یہاں امریکہ سے امینہ چیمہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, تو آئیے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی جنرل صاحب, سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں گی, کیونکہ ہم آج اس وقت جتنی بھی بات کر رہے ہیں اور جتنے بھی موضوعات ہم نے مختلف رکھے ہیں ان کا سارے کا سارا تانا بانا جا کر ملتا ہے طالبان کے ساتھ بات چیت میں, یا طالبان کے خلاف کارروائی کرنے میں, یا پاکستان کی مجموعی حکمت عملی کے بارے میں. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آج جو داخلی سلامتی کی قومی پالیسی توثیق کی گئی ہے, آپ اس کو کس حد تک ملک میں امن و امان قائم کرنے میں مددگار دیکھتے ہیں, کیونکہ کافی عرصے سے اس کے بارے میں بھی مختلف آراء مختلف حلقوں کی طرف سے سامنے آتی ہیں, کیسے دیکھیں گے جنرل صاحب آپ؟
میرا تو یہ خیال ہے کہ دیکھیے انہوں نے بڑا شوش و کنج کے بعد یہ اعلان کیا ہے کہ اب ہم تحریک طالبان پاکستان یا جو بھی جنگی قوتیں ہیں جو کہ جنگ بندی میں یا دہشت گردی ختم کرنے پر تیار نہیں ہیں ان سے فوجی کارروائی کی جائے گی, اور میرے خیال میں یہ پالیسی جو ہے اب انہوں نے اختیار کی ہے, اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی دوسرے گروپس جو پر امن طریقے سے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں ہم ان سے بات کرنے تیار ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر ان سے اگر بات بھی کرنا چاہیں گے تو کیا وہ واقعی میں آئین کے دائرے میں اور جمہوریت کے دائرے میں بات کرنا چاہیں گے, یا ان کا بھی موقف وہی ہوگا جو تحریک طالبان پاکستان کا تھا, لیکن صرف وہ وقت چاہتے ہیں کہ ان پر ایک طریقے سے فوجی کارروائی نہ ہو.
ڈاکٹر نادر بخش سے دوسرا میرا سوال ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا جب سے ہم کچھ گزشتہ 10 سال کم سے کم ہو گئے اس ساری صورتحال کو سامنے آتے ہوئے, مختلف وقتوں میں طالبان کے مختلف گروہوں کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی, سمجھوتے بھی طے کیے گئے, لیکن چند دنوں کے بعد وہ سمجھوتے ٹوٹ جاتے رہے یا ان کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں, اور آج کل جو پچھلے دنوں سے ہم نے صورتحال دیکھی وہ یہی ہے کہ ایک طرف بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف کہیں نہ کہیں جا کے تشدد کی کارروائی ہو رہی ہے. اس ساری صورتحال کا تجزیہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں؟ سماجی امور کے اوپر آپ کی گہری نظر ہے, کیا رویے ہیں سارے؟
ایک تو پہلو یہ بھی ہے کہ ہم لفظ ایک استعمال کرتے ہیں طالبان کا, لیکن وہ بہت زیادہ گروہ ہیں, کوئی تقریباً 30 سے 40 تک 50 تک ان کی تعداد سنی جاتی ہے, اور وہ آپس میں اپنے اپنے علاقوں میں اسی طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ یو ایس ایس آر کے خلاف ان کا معاملہ تھا فورسز کا, ان سرداروں کا یا ان ٹرائب کا سسٹم تھا وہی ہے. اب چونکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی بہت زیادہ کنیکٹڈ نہیں ہوتے اور کوئی اتنی سینٹرل اتھارٹی بھی نہیں ہوتی, جہاں تک میں جان سکا کہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنی کاروائیوں کے لیے خود مختار ہوتے ہیں. اتنی زیادہ ان کی خود مختاری ہوتی ہے کہ کوئی ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا چیک نہیں ہوتا کہ اگر یہ ڈائلاگ ہو رہے ہیں تو کوئی سینٹرل کمانڈ اتھارٹی ایسی ہوتی جو ان کو ان چیزوں سے روک سکتی, ایسا نہیں ہے. اور پھر ان کے اپنے ہی کچھ مفادات اور بھی ہیں, یہ صرف خیر بہت شاید مناسب بات نہ ہو, صرف شریعت کے معاملے نہیں ہیں, بہت سارے اور انٹرسٹ بھی ہیں جو کہ مختلف پاکٹس میں چل رہے ہوتے ہیں. اب ان مختلف پاکٹس میں وہ مختلف انٹرسٹ ہوتے ہیں تو اس کے لیے ریسپانسز بھی پھر مختلف ہو جاتے ہیں, ایکٹیویٹیز مختلف ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے یہ کچھ بہت سادہ سا نظام نہیں ہے یا دو فریقین کے درمیان ڈائیلاگ نہیں ہے, بہت سارے فریقین ایک طرف ہیں اور اس طرف سے یہ ریاست پاکستان کے کچھ نمائندگان ہوتے ہیں, تو وہ ڈائلاگ ہو نہیں پاتے, یا اگر ہوتے بھی ہیں تو کہیں سے کچھ نکل آتا ہے کہیں سے کچھ نکل آتا ہے. وہ کچھ معاملہ ہو سکتا بھی نہیں ہے پریکٹیکلی, اگر تو پریکٹیکلی یہ باتیں اس طرح سے نکل بھی نہیں سکتی ہیں. یا تو ایک فریق بامقابلہ ایک فریق یا ایک اور چار فریق آرگنائز گروپس ہوں تو پھر یہ چیزیں کنٹرول ہو سکتی تھیں. ابھی بھی بہت سارے شکوک و شبہات ہیں کہ اگر یہ مذاکرات ہوتے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو اس پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ
کی صورتحال کیا ہوگی؟
ایسی کمانڈ اتھارٹی ہے جی حضور, کوئی ایسی کمانڈ اتھارٹی ہے جو ان طالبان سے اس چیز کو عمل کرا سکتی ہو
تمام گروپوں کو ایک ساتھ لا کر. ڈاکٹر نادر بخت نے, آمنہ آپ سے ایک میرا یہ کوئک یہاں کامنٹ آپ سے میں لینا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ اس وقت حکومت کی طرف سے جو مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں اور بہت ساری مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ایک طرف طالبان سے بات کرنے کی بات کی جاتی ہے, دوسری طرف سرجیکل سٹرائکس بھی ہو رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی یہ بات اس پر زور دی جا رہی ہے کہ جو لوگ بات کرنا چاہیں گے, تو یہ ساری صورتحال اتنی جو پیچیدہ ہے اس کا کوئی حل بظاہر آپ کو نظر آتا ہے؟ ڈاکٹر نادر بخت نے تو کہ ظاہر ہے کہ کوئی سینٹرل کمانڈ ان کی نظر نہیں آتی تو کس طرح سے یہ کہیں گے, تو آپ کیا کہیں گے ساری صورتحال کے بارے میں؟
تھینک یو بجاج. بجاج اس میں اب تین جو ہے سچویشن وہ سامنے آتی ہیں, تین کی پلیئرز ہیں جس کا رول آتا ہے, ایک آرمی, ایک پولیٹیکل ول آف دا گورنمنٹ اور تیسرا انٹرنیشنل کمیونٹی. تو ان تینوں کا ساتھ ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. اس میں جیسے کہ انہوں نے کہا ہماری ابھی اپنے جو ملٹری اسٹرائکس دیکھی ہیں وہ بہت ایکوریٹ تھیں, تو وہ اس بات کو ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ جو ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے یا ملٹری کیپیبلٹی ہے اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے. تو اب دوسری جو چیزیں آتی ہیں وہ سامنے کہ آرمی جو ہے وہ خود اٹ سیلف ٹارگیٹ اور وکٹم بن چکی ہے اور ہماری فوج کا مورال بھی اس وقت لو ہو رہا ہے, تو ہم اس چیز کو بہت دیر تک روک نہیں سکتے, ہمیں ایک فل فلیج آپریشن چاہیے اور وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی ول کے بغیر نہیں ہو سکتا. پوری قوم کا اعتماد لے کے آئی تھنک کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو یہ اون کرنا چاہیے آپریشن اور قوم کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا رول اس لیے بہت زیادہ سگنیفیکینٹ ہے کہ جب بھی اسٹرائکس ہوتی ہیں تو ہمسایہ ممالک میں ریجنل پلیئرز کو ایک رول پلے کرنا ہے, کیونکہ جیسے فضل اللہ ہے وہ افغانستان میں بیٹھ کے آپریشن کر رہے ہیں, پیسہ بھی بہت زیادہ دوسری انٹرنیشنل کمیونٹی سے آ رہا ہے, اور اٹ سیلف اگر ہم ایک سرجیکل اسٹرائکس کرتے ہیں اور پھر وہ ڈسپرس ہو کے ریجنل بارڈرز کو کراس کر کے وہاں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ آرگنائز ہو کے واپس آ جاتے ہیں, تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو ان کی جو بیسز ہیں, جو سپورٹ بیس ہے, جو ادر سائڈ آف دا بارڈر ہے, اس کو بھی چیک کرنا سائملٹینیس بہت ضروری ہے.
بہت بہت شکریہ, آمنہ ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان میں جاری دہشت گردی سے نمٹ سے متعلق حزب اختلاف اور حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں کے قانون سازوں کا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف انتظامیہ کی حکمت عملی مبہم ہے, جس بنا پر ان کے بقول قیام امن کے طے کردہ اہداف حاصل کرنا مشکل ہے. ارکان پارلیمنٹ کے یہ بیان منگل کے روز وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد سامنے آئے ہیں, جس میں حکومت نے ایک بار پھر شدت پسندوں سے غیر مشروط فائر بندی پر زور دیا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے قانون ساز اور سابق وزیر دفاع نوید قمر کہتے ہیں کہ حکومت کا مبہم موقف فوج کے لیے مشکلات اور عوامی سطح پر ذہنی انتشار کا باعث بن رہا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, آئیے سنتے ہیں.
جب تک کہ آپ آن گراؤنڈ ایسی پوزیشن نہیں بنا لیتے جہاں پہ طالبان کے پاس ٹاکس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہ ہو, تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ آؤٹ آف دا فری ول اینڈ گڈ ول وہ لوگ سیز فائر کر کے ٹاکس پہ آئیں گے, اگر یہ ٹاکس پہ آنا ہی تھا ان کو تو اتنے سالوں سے انہوں نے جنگ لڑی کیوں. آئی تھنک ہمارے پاس سوائے اسٹیٹ پاور کو اسرٹ کرنے کے اور ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کے اور اس میں ایک یونینیمیٹی لا کے پھر کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں.
حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی طاہر اقبال کہتے ہیں کہ حکومت اب بھی مذاکرات کے ذریعے شدت پسندی کے مسئلے کے حل کو ترجیح دیتی ہے اور طالبان کی طرف سے اعلان کے بعد ہی حکومت فائر بندی پر غور کر سکتی ہے. انہوں نے کیا کہا, آئیے سنوائیں آپ کو.
اصل میں شاید ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اسٹیٹ اسٹیٹ ہوتی ہے, انڈیویجل انڈیویجل ہوتا ہے, یا گروپ جو چھوٹا ہے اس کی حیثیت اسٹیٹ کے مقابلے میں وہ نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ قتل و غارت کر کے دہشت گردی کر کے تو وہ اسٹیٹ کے لیول پہ آ جائیں گے, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. اور ہم نے یہ اب ان چار پانچ دنوں میں آپ نے دیکھ لیا ہے, تو اسٹیٹ نے پروو کیا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں, اور اگر وہ زیادتی کریں گے تو ہم شاید اسی طرح ریئیکٹ کریں گے اور ہم اپنا بدلہ ضرور لیں گے.
اور حکومت کی اتحادی مذہبی اور سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کے سینیٹر حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں یک طرفہ فائر بندی ممکن ہی نہیں ہے اور یہ اعلان ان کے بقول دونوں طرف سے ہونا چاہیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, آئیے آپ کو سنوائیں.
اگر سٹیٹ اور نان سٹیٹ کی بات ہے پھر تو میرے خیال میں مذاکرات بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس سے پہلے بھی مذاکرات ہوئے ہیں, بلکہ بہت سے ایسے مواقع ہیں ان مذاکرات میں جو فوج براہ راست طالبان سے بات کرتی رہی اور معاہدے بھی ہوئے. تو کیا مشکل ہے اس میں, وہ اسٹیٹ تھا جو آپ نے مذاکرات کے مجھ سے معاہدہ کیا, تو اگر پہلے بات ہو سکتی تھی اور یہ اس کے قابل ہے کہ ہم بات کریں, تو اگر جنگ بندی ہو جائے تو اس میں کیا مسئلہ.
تو جنرل صاحب, آپ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ فوجی کاروائی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اب جبکہ اس کا آغاز کر دیا گیا ہے اور شمالی اور جنوبی وزیرستان میں مختلف اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے, جسے سرجیکل اسٹرائکس کا نام بھی دیا جاتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سرجیکل اسٹرائکس جو اہداف بنا کر کیے جا رہے ہیں یہ کتنے سود مند ثابت ہونے کی توقع ہے موجودہ سارے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے؟
دیکھیے, میرا جہاں تک خیال ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس جو ہے, آرمی کی انٹیلیجنس, وہ بہت بہتر ہوئی ہے ماضی سے, اور میرے خیال میں اس میں بھی شاید کوئی شبہ نہ ہو کہ پاکستان جو ہے بین الاقوامی سطح پر اور امریکہ کے ساتھ بھی شاید انٹیلیجنس کے معاملے میں تعاون حاصل کر رہا ہو. اور یہ ضرور ہے کہ جو اب ٹارگیٹڈ آپریشن ہو رہے ہیں وہ کافی مؤثر ہیں, اور سارا اس وقت مقصد یہ ہے کہ طالبان کو کمزور کیا جائے, جتنے بھی ان کے گروپس ہیں, چاہے 40 ہوں یا جو بھی ہوں, جو کہ پاکستان پر اس وقت وارداتیں کر رہے ہیں, ان کے اوپر مسلسل اٹیک کیے جائیں, تاکہ یہ نہ ہو سمجھا جائے طالبان کے طرف سے کہ وہ ان کا پلہ بھاری تھا. دیکھا یہ گیا کہ جب چودھری نثار صاحب اور دوسرے ہمارے منسٹرز, ایون پرائم منسٹر بھی مسلسل بات چیت کی باتیں کر رہے تھے, تو ایک ایسا تاثر مل رہا تھا کہ جیسے ریاست تو بالکل ہی کمزور ہو گئی ہے اور طالبان جو ہیں وہ اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ وہ ایک طریقے سے ایجنڈا جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. تو اب میرے خیال میں ہر اس قدر حالات خراب ہوئے اور جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ایس سی کے جوانوں کو قتل کیا ان کو ایک درندوں کی طرح سے, تو پھر میرے خیال میں جو پیمانہ تھا صبر کا وہ لبریز ہو گیا اپنی فوج کی قیادت کا اور عوام کی طرف سے بھی کافی دباؤ ہو. تو میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسٹرائکس ہیں اور یہ اس قسم کا جو آپریشن ہیں یہ چلتے رہیں گے تاکہ اس پر اتنا دباؤ پڑے کہ یہ اسی صورت میں اپنی کاروائیاں جس آزادی سے کر رہے تھے اپنے علاقوں میں وہ نہ کر سکیں, اور بجائے اس کے کہ انیشیٹو ان کے ہاتھ میں ہوں انیشیٹو فوج کے ہاتھ میں, اس کے بعد اگر یہ بات چیت کرنے تیار ہوتے ہیں تو پھر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت اور فوج جو ہے اس کا پلہ بھاری ہے, وہ ایک پوزیشن جسے کہتے ہیں اسٹرینتھ یعنی اپنی حکومت کو بتا کر معاملات کو بات چیت کو آگے بڑھا رہی ہے, لیکن میں میری یہ سوچ ہے کہ شاید بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا, اور میں ڈاکٹر صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اتنے زیادہ گروپس ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ تمام جو ہیں وہ راضی ہو جائیں, اس لیے کہ ان کو مزہ لگا ہے اور وہ بات چیت کریں گے تو ان کو کیا حاصل ہوگا, وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ نہ آئین کو مانتے ہیں نہ جمہوریت کو مانتے ہیں نہ سرحدوں کو مانتے ہیں, اور وہ ان کے تو عزائم ہی کچھ اور ہیں, تو اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاص کامیابی ہوگی. حکومت کو اور خاص طور سے ہماری سیاسی لیڈرز کو ایک عزم دکھانا پڑے گا اور ایک پالیسی کے تحت مسلسل ان کے اوپر دباؤ رکھنا پڑے گا, اور اس میں بین الاقوامی سطح خاص طور سے امریکہ اور افغانستان کی افواج سے بڑا تعاون کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان اس قسم کا عزم دکھائے تو بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی حمایت بھی بڑی اس کو حاصل ہوگی, اور سب سے جو اہم چیز ہے جو کہ میرے خیال میں بیجی نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ عوام
بہت ضروری ہے,
اور اس کے لیے ہمارے پاس کوئی خاص نیریٹو ابھی تک نہیں ہے, اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ کہ اگر عوام ہمارے ساتھ ہوں تو پھر یہ ان کے درمیان رہ نہیں سکتے.
مجھے جن صاحب آپ ایک اور سوال کا جواب دیجئے. کچھ تجزیہ کاروں کا بہت ساری میں نے رپورٹیں دیکھی, بہت سارے لوگوں کو سنا بھی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ڈرون حملے جو تھے وہ سرجیکل اسٹرائکس کے مقابلے میں بھی زیادہ سود مند تھے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے جنرل صاحب پھر کہیں دور نکل گیا.
میں آپ نے یہ سوال مجھ سے پوچھا,
جی جی جی
آپ کی میں سمجھے ڈاکٹر سے,
جی جی آپ سے جنرل صاحب آپ سے
جواب اس طریقے سے, جی
جی
جی میں اس کا جواب اس طریقے سے دوں گا کہ دیکھیے سب سے جو ڈرونز میں مشکل ہوگا یہ تھا کہ ایک دوسرا ملک جو ہے وہ آپ کے ملک کی جو سلامتی ہے اس کے اوپر وار کر رہا ہے, تو یہ تھا جس کو سیاسی جماعتوں نے بھی ہمارے اس کو استعمال کیا, اور پھر آپ کو پتا ہے عمران خان تو کہہ رہے تھے کہ سارا مسئلہ ہی یہی ہے, وہ ایک طریقے سے غلط ہی راستے پہ چل پڑے تھے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہماری خود کی اثر جو ہے جب وہ کار فرما ہوتی ہیں تو اس کا اثر بالکل ہی مختلف ہوتا ہے بنسبت ایک ڈرون کی, اس لیے کہ ہم اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں, یہ نہیں کہ امریکہ ہماری لڑائی لڑ رہا ہے, تو یہ جو کہا گیا ہے کہ امریکہ کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ ہیں اور جماعت اسلامی اور دوسری جماعتوں نے اس چیز کو بہت آگے بڑھایا. اب دیکھیے ہم حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جماعت اسلامی وغیرہ جو خود امریکہ کے ساتھ لڑے ہیں افغانستان میں جہاد کے دوران وہ سب بھول گئے ہیں, اب جنگ تو اب ہمارے ملک میں ہے اور یہ حالات اس قسم کے ہیں کہ جب تک ہماری فوج یہ اور بین الاقوامی سطح پر بھی تعاون نہ حاصل ہو اور خاص طور سے افغانستان سے تعاون نہ حاصل ہو تو یہ جنگ جو ہے وہ بڑھ, یا جو انٹرنل آپ جو بھی کہیں انتشار یا جو انسرجنسی ہے یا دہشت گردی ہے جو کہ آپس میں ان کا نہیں, وہ اسی صورت میں ہم کامیاب ہوں گے جب یہ تمام قوتیں جو ہیں ساتھ مل کر تعاون کریں گی.
بہت بہت شکریہ جنید صاحب، آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی، اور اب ہم اس پروگرام کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے۔ ایک اس سلسلے میں ڈاکٹر نادر بخت، آپ سوال کا جواب مجھے دیجیے گا۔ جب اس طرح کی سرجیکل سٹرائکس ہوتی ہیں، اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو بے گھر بھی ہونا پڑتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی بہت بڑی حکمت عملی واضح طور پر سامنے نظر نہیں آ رہی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے پہلے سوات میں آپریشن کیا گیا اور اس کے بعد بحالی کا عمل بھی ہوا، آپ اس کو بھی اسی طرح سے دیکھتے ہیں، اسی انداز میں اس کو دیکھتے ہیں اب صورتحال کو؟
اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، ہمیں سولوشن جو نکالنا ہوگا وہ پیرلل ہمیں چلنا ہوگا۔ ایک طرف تو ہمیں یہ سرجیکل سٹرائکس پہ جانا ہوگا، اور پھر ان کی ریہیبلیٹیشن وہ بھی کرنی ہوگی، کیونکہ بہرحال یہ اپنے ہی ملک کے شہری ہیں، اور اگر ان کی ریہیبلیٹیشن نہ کی گئی، سوسائٹی کے اس سیکشن کی ریکنسٹرکشن نہ کی گئی، تو میں پورے یقین کے ساتھ یہ بات سمجھتا ہوں کہ تخریب کاری مزید بڑھے گی، کیونکہ وائلنٹ گروپ ان کو ہائر کریں گے، ان کو انگیج کریں گے، اور یہ ان کا شکار بن کے اور زیادہ بدتری انداز سے آئیں گے۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں پیرلل لے کے چلنے ہوں گی، اور ریاست کو بھی چلنا ہوگا، انٹرنیشنل ڈونر کو بھی آگے آنا ہوگا، اور ان کو باقاعدہ ریسپانسبل اور کنٹریبیوٹنگ سٹیزن بنانے کے لیے ووکیشنل انسٹیٹیوشن کا ایک نیٹ ورک بچھانا ہوگا۔ وہ ووکیشنل سینٹر ان کو ٹرین کریں، باقاعدہ کمانے والے ہاتھ بنائیں، مانگنے والے ہاتھ کام نہیں کر سکیں گے۔ ملک کو، معاشرے کو، ان طبقات کو کنٹریبیوٹنگ بننا ہوگا، ہمیں کام کا کلچر بنانا ہوگا، مانگنے کا کلچر کام نہیں چلے گا۔ ہر کسی کو کمانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ہاتھ دیے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے کماؤ اور ایک منہ کو پورا کرو۔ منہ ایک ہے، ہاتھ دو ہیں، دونوں ہاتھوں سے کام کرنا ہوگا۔ اگر ایسا ہم نے کرنا ہے تو ایک طرف تو سرجیکل اٹیک چلنے چاہیے،
سینیٹائزیشن
ہونی چاہیے، ان گروپس کو کنٹرول کرنا چاہیے، دوسری جانب ان کی ریکنسٹرکشن اسے لے کے چلنا ہوگا، اور بہت زیادہ اس کے لیے پراپر پلاننگ کی ضرورت ہے۔ مجھے کچھ بہت زیادہ دکھائی نہیں دے رہی اس وقت، سب وہ صورتحال جذباتی سا ماحول ہے، دھواں ہی دھواں ہے، دھند ہی دھند ہے، اچھی بات نہیں ہے، اور شاید میں آخری شخص ہوں میں جو کہ آپریشنز کی حمایت کروں، میں ایسا شخص نہیں ہوگا، میں ڈائلاگ کی حمایت کروں گا کہ دنیا میں جتنا بھی آپ جنگ لڑ لیجئے، آخر کار آپ کو مذاکرات کی میز پر
آنا ہی پڑتا ہے۔
کیا طرح بات ہے،
تو
انجام کار آپ کو سامنے بیٹھ کے بات ہی
کرنی پڑتی ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، سب سے خوبصورت جو جملہ ہے جس کے اوپر ہم اس اپنی سیگمنٹ کو ختم کریں گے، کہ کام کا کلچر ہونا چاہیے، مانگ کا کلچر نہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سن رہے ہیں آپ۔ آج کے موضوع، ابھی ہمیں بھارت سے جوائن کیا ہے ایک بڑا ممتاز نام تجزیہ کار سنتوش بھارتیہ جی کا۔ آداب بھارتیہ جی۔ بھارتی جی آپ مجھے سن رہے؟
جی میں سن رہا ہوں، آداب۔
آداب۔ تو بھارتی جی، بھارت میں عام انتخابات بہت زور و شور سے ہیں، انتخابی سرگرمیاں بھی بڑی عروج پر اپنے نظر آ رہی ہیں۔ ابھی آج ایک بیان بھی آیا، بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی بی جے پی کے سربراہ راج ناتھ کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی ماضی میں کی گئی غلطیوں پر معافی مانگے گی، اور تجزیہ جو کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بظاہر اس کا اشارہ 2002 گجرات کمیونل رائٹس کی طرف بھی ہے، اور یہ مسلمان ووٹروں کو متوجہ کرنے کی کوشش بھی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس خبر کے تناظر میں بھارت میں ہونے والے انتخابات کی تیاریوں کے بارے میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں، بی جے پی یا بھارتی جنتا پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس کو ہندوستان کے مسلمان نے اب تک قبول نہیں کیا ہے۔ کچھ ہیں دلال لوگ جو بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ گئے ہیں، کیونکہ بھارتی جنتا پارٹی ہندوؤں کی ایکسٹریمسٹ پارٹی مانی جاتی ہے۔ اب تک مسلمان اس کے ساتھ نہیں گیا ہے، 95% نہیں گیا یہ مان سکتے ہیں، بلکہ 98% اس کے ساتھ نہیں گیا یہ مان سکتے ہیں۔ اس چناؤ میں، اس الیکشن میں بی جے پی کے پریسیڈنٹ، بھارتی جنتا پارٹی کے پریسیڈنٹ راجناتھ سنگھ کا جو ذکر آپ نے کیا، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم معافی مانگیں گے، دراصل وہ گجرات سہت مسلمانوں کے بیچ میں کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس کنفیوژن کی سچویشن اس لیے بنی، وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سات دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے ہندوستان میں ایک بڑی گھٹنا ہو گئی، ایک بڑا ایونٹ ہو گیا۔ ممتا بینرجی بنگال کے مکھیہ منتری ہیں، جن کو وہاں کے مسلمانوں کا 100% سپورٹ حاصل ہے، جس کی وجہ سے بنگال سے سی پی آئی ایم 35 سال رول کرنے کے بعد ہٹ گئی. ممتا بینرجی کو انا ہزارے نے جو ہندوستان کے بہت مشہور جس کو کہہ سکتے ہیں ایک ایسی شخصیت ہیں, ایک مورل شخصیت ہیں, انہوں نے سپورٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ ممتا بینرجی کی اکنامک پالیسیز ایسی ہیں جو دیش کو بدل سکتی ہیں, غریبوں کے, مسلمانوں کے, شیڈول کا شیڈول ٹرائب کے حق میں ہیں ان کی جو پالیسیز ہیں. انا ہزارے کے سپورٹ سے بی جے پی گھبرا گئی, کیونکہ بی جے پی مان رہی تھی کہ اس کے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ نریندر مودی اب پرائم منسٹر بن گئے ہیں. اس ایونٹ نے یا اس گھٹنا نے یہ جو ان لوگوں کے لیے جو حادثہ ہوا, انا ہزارے نے سپورٹ کر دیا, اس سے دیش میں مسلمانوں کو ساتھ لینے کی ایک دوڑ بی جے پی کی نئے سرے سے شروع ہوئی. ہر پارٹی اپنی تیاری شروع کر رہی, کیونکہ آج دلی میں میم ایک اور گھٹنا ہوئی ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ 11 پارٹیوں نے مل کر کے ایک فیڈرل فرنٹ بنایا ہے جس میں سی پی ایم, سی پی آئی, سماجوادی پارٹی, یہ سب شامل ہیں. تو چناؤ کی تیاریاں سب کی شروع ہیں, پر سب سے زیادہ پریشانی بی جے پی میں ہے کہ اگر 20% مسلم ووٹ اس کے پاس نہیں آتا ہے تو اس کا پرائم منسٹر بننا, اس کے کینڈیڈیٹ کا پرائم منسٹر بننا بہت مشکل ہے.
اچھا بھارتی جی, ایک اور بات بتائیے, کشمیر میں جو بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر ہے, وادی میں کافی صورتحال کشیدگی کا شکار ہے, شکار عام طور پر رہتی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعتیں جس طرح بی جے پی مسلمانوں کی ووٹ لینے کے لیے کوشاں ہیں, اسی طرح کون سی ایسی پارٹی ہے بھارت میں جو کہ بہتر ایجنڈے کا اعلان کر رہی ہے وادی کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے؟
دیکھیے, ابھی تک وادی کا کوئی سوال بہت سامنے آیا نہیں ہے. آپ نے مجھے پوچھا ہے تو میں آپ کو کل یا پرسوں بتا سکتا ہوں, پر جو عام آدمی پارٹی ہے انڈیا میں, اروند کیجریوال جس کے لیڈر ہیں, ان لوگوں کے ہاں اس میں کچھ الگ الگ سوال انہوں نے کھڑے کیے ہیں. حالانکہ عام آدمی پارٹی نے پارٹی کے طور پر تو اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ ان کی پارٹی کی یہ پالیسی نہیں ہے, پر پرشانت بھوشن ہندوستان کے بہت بڑے سپریم کورٹ کے لائر ہیں اور وہ اس پارٹی کی کور کمیٹی کے ممبر ہیں, عام آدمی پارٹی کی, آپ اس کو انڈیا میں کہتے ہیں, انہوں نے یہ ضرور کہا کہ کشمیر میں ہم یہ جو اس کو اردو میں کیا کہیں گے, پلیبسائٹ کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, جس کی انڈیا میں کافی نکتہ چینی ہوئی, اس کے اوپر لوگوں کو بیان بھی آئے, اس کے بعد عام آدمی پارٹی نے اس بیان سے اپنے کو الگ کر لیا, کہا کہ ان کا اپنا خود کا ذاتی نظریہ ہے. anyway, تو یہ ابھی تک کشمیر کو لے کر کے کسی پارٹی نے کوئی چیز کہیں کہی نہیں ہے. کانگریس کا پرانا جو اسٹینڈ ہے وہ قائم ہے اور بی جے پی نے ابھی تک اس کے اوپر کچھ کہا نہیں ہے. بی جے پی کہہ بھی نہیں سکتی, کیونکہ بی جے پی یہ مانتی ہے کہ کشمیر کے لوگ ہندوستان کا بالکل ایسا حصہ ہے جو دوسرے کشمیر کو بھی اس میں ملنا چاہیے جو پاک اوکوپائڈ کشمیر ہے. اس لیے اس موضوع کے اوپر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لوکل پارٹیاں کیا کہہ رہی ہیں, پر جو انڈیا کی نیشنل پارٹی
مین اسٹریم پارٹی
کوئی نظریہ رکھا ہو ایسا مجھے پتا نہیں ہے.
اچھا, بہت بہت شکریہ بھارتی جی, آپ کی سے میری بات پھر اگلے پروگرام میں بھی ہوگی. آئندہ ٹیوزڈے کو ہم اپنے سننے والوں کو بھارت میں ہونے والے الیکشنز کے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں پھر بتائیں. بہت بہت شکریہ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں آج کے موضوع ایک چھوٹی سی بریک, اور اس کے بعد ڈاکٹر نادر بخت ہیں پاکستان سے ہمارے ساتھ, لندن سے ہمیں منظر وسیم نے جوائن کیا ہے, اور یہاں امریکہ سے آمنہ چیما ہمارے ساتھ ہیں. تو ابھی ہم باقی پروگرام کا حصہ جو ہے ان تینوں اپنے ماہرین کے ساتھ پورا کریں گے. تو آئیے ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس, پروگرام ہے آج کے موضوع, اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے یورپ اور دنیا کی کچھ بات کرتے ہیں, جس کے بعد ہم اپنی خصوصی رپورٹ مشرق وسطی کی طرف بھی بڑھیں گے. تو اس وقت ہمیں منظر وسیم نے جوائن کیا, باقی لوگ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم منظر. منظر آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ مجھے معلوم ہے آپ ہمیشہ کامنٹ آپ کا بریف ہی ہوتا ہے، آپ پاکستان سے بھی حال ہی میں واپس آئے ہیں، پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے، ابھی ہم طالبان کے ساتھ بات کی، اس کے بعد ابھی آج جو کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اور جس میں توثیق کی گئی ہے قومی سلامتی کی جو پالیسی ہے اس کی توثیق کر دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ طالبان پر کے خلاف جو اسٹرائکس ہو رہی ہیں، سرجیکل اسٹرائکس، ان کا بھی کافی ذکر رہا. آپ یہ بتائیے گا، ایک جرنلسٹ ہونے کی حیثیت سے جب بھی کوئی جرنلسٹ کہیں جاتا ہے تو ان ساری چیزوں سے الگ نہیں ہو سکتا، ایک عوامی سطح پر آپ کو کیا صورتحال نظر آئی؟
جی، ایسا کہ عوامی سطح پر میں نے یہ دیکھا کہ بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، دے وانٹ کہ سیٹل ہو، اور یہ جو ایک اوپن اینڈڈ سا ایک ڈسکشن کا چل رہا تھا تو لوگ یہ چاہ رہے ہیں. جو میں نے دیکھا، میں ٹریول آلموسٹ all the provinces, اور یہ دیکھا کہ وہاں پر ہر جگہ پر ایک یہ تھا کہ دے وانٹ کہ یہ ایشو سیٹل ہو اور ونس اینڈ فار آل یہ وائلنس جو ہے سوسائٹی سے ختم ہو. اس وقت ایون بجلی اور گیس اور پانی کے ایشو کو بھی لوگ اتنا امپورٹنس نہیں دے رہے جتنا کہ وائلنس کو دے رہے ہیں، اور روز بروز اس کے اندر اضافہ تھا لوگوں کو فیل ہو رہا ہے، اور مینٹل پریشر بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے. تو
ٹاپ پرائیورٹی بن چکی ہے، ٹاپ پرائیورٹی
ہو چکی
ہے. اچھا، بہت شکریہ. چلیے آئیے ہم بات کرتے ہیں، پہلے یوکرین سے شروع کرتے ہیں. یوکرین کی پارلیمنٹ نے صدر وکٹر یاناکوویچ کی برطرفی کے بعد نئی قومی حکومت کا انتخاب جمعرات تک ملتوی کر دیا ہے، اور اس بات کا اعلان منگل کے روز پارلیمنٹ کے اسپیکر اور قائم مقام صدر الیگزینڈر ٹرچینوف نے کیا ہے. اطلاعات کے مطابق یہ تاخیر اس معاملے پر مزید مشاورت کے لیے کی گئی ہے. ایک روز پہلے عبوری حکومت نے حکومت مخالف مظاہرین کے قتل عام کا الزام عائد کرتے ہوئے یاناکوویچ کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے تھے. تو اس وقت ڈاکٹر نادر بخش صاحب سے میرا سوال ہے، ڈاکٹر صاحب، یوکرین کی صورتحال میں آپ اس وقت کس طرح کی پیش رفت کی توقع کر رہے ہیں؟
میرا خیال یہ ہے کہ شاید آگے چل کے یہ ٹرننگ پوائنٹ آئے گا، اور وہ ٹرننگ پوائنٹ جو انہیں اب اطلاق کا جگہ ہے کہ اگر ہمیں یورپین یونین سے پش آؤٹ ہو گیا تو ہمارا مستقبل بہت زیادہ مسائل کا شکار ہو جائے گا. اگر سے میری بات ممکن ہے کچھ لوگوں کو اتنی اچھی نہ لگ رہی ہو کہ یہ کس طرح سے اس کو فورسی کر رہا ہے یا کیسے یہ اس کو پریڈکٹ کر رہا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آگے چل کے صورتحال بہت زیادہ سیاسی انداز سے اور معاشی انداز سے بہتر ہو جائے گی، اور وہ اس طرح سے بہتر ہو جائے گی کہ لوگ اس کنفیوژن میں سے یا پولیٹیکل کنفیوژن سے دور ہوتا چلا جائے گا اور پازیٹو ڈیولپمنٹس ہوں گی. میں ایسے دیکھتا ہوں.
روس کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پیر کو یوکرین کی نئی انتظامیہ کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ مسلح بغاوت کے نتیجے میں اقتدار میں آئی ہے. آمنہ ظاہر ہے، آپ جانتی ہیں کہ روس کا عمل دخل اس ساری صورتحال کے تناظر میں کافی رہا، اور روس ہی کی وجہ سے جو یورپی یونین کے ساتھ ان کا سمجھوتا تھا اس کو ختم کیا گیا، اور جس کے بعد یہ سارے ہنگامے بھی شروع ہوئے. آپ اس ساری صورتحال کے تناظر میں کس طرح دیکھتی ہیں، روس کا عمل دخل کتنا رہے گا یہاں پر؟
جیسا کہ انہوں نے بھی مینشن کیا کہ اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ آج کل جو حالات چلتے ہیں اس میں ریجنل پالیٹکس اور پھر انٹرنیشنل پریشرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈٹرمن کرتے ہیں کسی بھی ملک میں جو بھی فیکٹرز ہو رہے ہوں. تو روس کو یہ سمجھنا کہ کولڈ وار کے بعد کہ وہ سائڈ پہ چلا گیا یا اس کی جو ہے اس کا اب جو ہے اتنا انفلوئنس نہیں رہا، میرے خیال میں یہ بھی ہماری غلطی ہوگی سمجھنا. تو روس کا اور اسپیشلی اس خطے میں تو بہت زیادہ انفلوئنس ہے، اور وہ اپنے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں اور وہاں پہ اپنا انڈائریکٹ انفلوئنس جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں. تو اور وہ آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے ایو کے ساتھ ٹریڈ کے نہیں کیے کانٹریکٹس وغیرہ، اور وہ انہوں نے اپنی ٹینڈنسی شو کی رشیا کی طرف، تو رشیا وانٹس ٹو مینٹین اٹس کائنڈ آف انفلوئنس ان دیٹ ریجن، اور اس کے لیے اتنی آسانی سے وہ یہ چیزیں جو ہیں اپنے سے ہٹنے نہیں دیں گے، اپنا انفلوئنس جو ہے اس کو وہ برقرار رکھنے کی انڈائریکٹ بہت زیادہ کوشش کریں گے.
اچھا منظر، امریکہ اور برطانیہ نے روس کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی فوجیں یوکرین میں نہ بھیجیں. امریکی قومی سلامتی کی مشیر سوزین رائس کا کہنا ہے کہ روس کی فوجی مداخلت سنگین غلطی ہوگی. اور اسی دوران یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کیتھرین ایشٹن کہتی ہیں وہ کیف چلی گئی ہیں، اور انہوں نے یوکرین کی پارلیمنٹ کے اسپیکر سے بھی ملاقات کی ہے اور سیاسی جماعت کے دیگر رہنماؤں سے بھی. آپ یہ بتائیے گا، یورپ، امریکہ اور زیادہ براڈر سطح کے اوپر آپ آنے والے دنوں میں یوکرین کی سیاسی صورتحال اور مستقبل کے الائنسز کے بارے میں کیا توقع کرتے ہیں؟ کیا ایک دفعہ پھر یہ ہوگا کہ مختلف طاقتیں جو ہیں اور ان کے برابر مغربی طاقتوں اور روس کے درمیان ایک دفعہ پھر چھن جائے گی اس مسئلے کے اوپر؟
جی یہ ہو چکا ہے. انفیکٹ اگر ہم غور کریں تو سارے سینیریو کے اندر جس طرح ابھی مجھ سے پہلے کہہ رہی تھی کہ رشیا اتنے آرام سے اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا, کیونکہ اگر آپ جیوگرافکلی اس کا میپ پہ دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ دا مومنٹ رشیا لوزز یوکرین تو اس کا انفلوئنس جو ہے وہ بلیک سی کے اندر بہت کم ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کا ایکسیس تو اس طرف سے سمندروں کے اندر نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا. ریزن اس وجہ سے رشیا جو ہے جو وارننگ دی ہے جس طرح یورپین یونین نے اور امریکہ نے, اس کو ہمیں اس تنازع سے کلیئرلی نظر آتا ہے کہ جب رشیا کی جو آفیشیل ان کی نیوز ایجنسی ہے اس میں جواب میں یہ لکھا گیا آرٹیکل میں یہ کہا گیا کہ جو امریکہ کو اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کتنی ملکوں میں اور کتنے سالوں سے وہ انٹرفیئرنس کیے جا رہے ہیں, تو انڈائریکٹلی انہوں نے ایک میسج یہ دیا کہ رشیا کے مرضی کا اگر حل نہ نکلا تو وہ انٹرفیئر کرنے کا چانسز کافی زیادہ ہیں کہ رشین آرمی سپورٹ کے اندر آ جائے گی, کیونکہ وہاں پر ایک سائزیبل اگر ان کی ڈیموگرافکلی دیکھتے ہیں کنٹری کو تو وہ 20% کے قریب جو پاپولیشن ہے وہ رشین اوریجن کی, اور ان کا 100% جو ان کی سپورٹ ہے وہ رشیا کی طرف ہے. With that reason, یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ بھی بھاگ کے جو سننے میں آیا ہے کہ جو لاسٹ ان کے پریزیڈنٹ تھے وہ اسی ریجن میں چلے گئے جہاں پر کہ رشین سپورٹ ہے لوگوں کی. اب اس صورت میں پرابیبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ جیسا نظر آ رہا ہے کہ ابھی یہ ٹاپل جو گورنمنٹ رہی ہے ایسے ہی ہوئی ہے کہ ایک دم سے بلیک ماسک پہنے ہوئے لوگ گن لے کے کلاشن کوف لے کے تو دے وین انٹو دا کیپیٹل, یہ نیوز رشین پوائنٹ آف ویو سے میں بتا رہا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے انہوں نے گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیا. اگر تو یہ صحیح بات ہے تو ڈیفینیٹلی کسی کی انوالومنٹ ہوگی, کسی نے فائنینس کیا ہوگا ساری چیز کو. اب دیکھنے کی بات یہ کہ اگر ایسی بات ہے تو ہاؤ لانگ رشیا, پہلے سیریا کے اندر بھی ان کو کارنر کر دیا گیا اور اب یہاں پر بھی کر دیا لگ رہا ہے کہ ہو گیا. فی الحال ریٹیلیشن رشین کی ہسٹری اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کرتے ہی ہیں, اگر ان کے ساتھ ایسا ان کو بالکل کارنر کر دیا جائے گا تو آگے چل کے مجھے حالات ہو سکتا ہے کہ اگر رشیا کی مرضی کے نہ مطابق سیٹل ہوئے تو حالات خراب ہو جائیں گے, جنگ تک جانے میں ان کو اس ریجن میں کوئی ہار نہیں محسوس کریں گے.
اب ہم بات کرتے ہیں, ابھی بات ہو رہی تھی کہ امریکہ مختلف علاقوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے گزشتہ ہفتے ایشیا کا دورہ کیا اور اوباما انتظامیہ کی ایشیا پیوٹ کہلانے والے نظریے سے وابستگی کی یقین دہانی کرائی. امریکی ایشیا پیوٹ سے مراد ایشیا بحر الکاہل خطے میں کارروائیوں کو فروغ دینا ہے. واشنگٹن کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ اس خطے میں ایک قوت کے طور پر اپنے موقف کو فروغ دینے کے لیے نئے سفارتی اور کمرشل وسائل استعمال کریں گے. جان کیری کہتے ہیں,
I want to confirm that the United States rebalance to the Asia Pacific remains a top priority for the Obama administration.
جان کیری کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بات کی توثیق کرنا چاہتے ہیں کہ ایشیا بحر الکاہل خطے میں امریکہ کی طرف سے ایک بار پھر توازن قائم کرنے کی کوشش اوباما انتظامیہ کی اعلیٰ ترجیح ہے. صدر کی ہدایت پر ہر روز سفارتی, زیادہ اقتصادی اور زیادہ فوجی مسائل کے ساتھ وہاں ان مقاصد کو فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو خطے میں ہم اپنے حلیفوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس وقت ڈاکٹر نادر بخش صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شمال مشرقی ایشیا میں خصوصاً اور بحر الکاہل کے خطے میں اس حیثیت کا حصول چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کو ہے؟ ڈاکٹر نادر بخش مجھے نہیں سن پائے. اچھا تو آمنہ آپ بتائے گا آپ کس طرح سے دیکھیں گی اس کو. آمنہ آپ مجھے سن رہی ہیں؟
ہیلو, جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے.
اچھا اب آ رہی ہے. تو آپ نے میرا سوال سنا کہ نہیں؟
آدھا سنا جی.
اچھا چلیے یہ بتائیے گا کہ ایشیا بحر الکاہل خطے میں امریکہ جو اپنی حیثیت منوانے اور بہتر مثبت رد عمل حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے وہ اس میں کس حد تک کامیاب آپ اس کو دیکھتی ہیں؟
یہ ڈسکشن ہم نے بیجات کچھ عرصہ پہلے بھی کی تھی جب آپ نے مڈل ایسٹ, سیریا اور ایجپٹ کے حوالے سے مجھ سے سوال کیا تھا, اور یہ 2-3 ماہ پرانی بات ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یو ایس اور جیسے کہ کیری سیکرٹری کیری نے ابھی کہا اپنے بیان میں کہ ان کے اوباما ایڈمنسٹریشن کے لیے اپنا جو فوکس اور شفٹ ہے اور اپنے جو اسٹرانگ ہولڈ وہ بنانا چاہ رہے ہیں ایشیا پیسیفک میں, وہ ان کی پالیسی کا اس وقت ون آف دیئر ٹاپ ایجنڈاز ہے یو ایس فارن پالیسی کا. اور آپ نے یہی دیکھا کہ انہوں نے سیریا میں اپنی انگیجمنٹ نہیں کی فار سیورل ریزنز, جس میں سے ایک امپورٹنٹ ریزن یہ بھی تھا. ادھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایران کے ساتھ بھی اپنی سینکشنز کم کی, تو ان کا فوکس اور شفٹ اس طرف بڑھ ہے. یس ایگزیکٹلی, چائنا ایک بہت بڑی پاور ہے اور جو یو ایس ہے وہ اپنی جب فارن پالیسی اور اسٹریٹجیز بناتا ہے تو وہ اگلے 1, 2, or 5 years کے لیے نہیں ہوتی, وہ اگلے 25-30 years کے لیے ہوتی ہیں. تو اپنی وہ جو ہے وہاں پہ ٹریڈ, کامرس اور ہر لحاظ سے اسٹریٹجک ملٹری آپ دیکھیں گے کہ اگلے 5 years میں بڑھتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی, اور وہاں پہ بھی وہ اپنا ایک بنانا چاہتے ہیں اسٹرانگ ہولڈ, جس سے کہ ان کا اس خطے میں بھی ایک بیلنس آف پاور بنے اور ان کی اپنی ڈائریکٹ انگیجمنٹ وہاں پہ ہو جائے.
اچھا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ مصر کے عبوری وزیر اعظم نے اچانک اعلان کر دیا, یہ گزشتہ روز کی بات ہے, کہ ان کی کابینہ مستعفی ہو گئی ہے. فوج کی حمایت سے قائم کی گئی عبوری حکومت کی طرف سے پیر کے روز یہ اعلان کیا گیا, اور ٹیلی ویژن پر خطاب کے دوران وزیر اعظم نے اس کی تفصیلات نہیں بتائیں. گزشتہ سال جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں جولائی میں محمد مرسی کو منصب صدارت سے برطرف کرنے کے بعد سے مصر میں فوج کی حمایت سے عبوری حکومت قائم کی گئی جو نظام میں حکومت چلا رہی. مصر میں صدارتی انتخابات مارچ میں متوقع بھی ہیں. فوج کے سربراہ جنرل فتح السیسی نے بطور صدر کے انتخابات میں شرکت کا باقاعدہ اعلان ابھی کرنا ہے, لیکن بہت سے حلقوں کا کہنا ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں گے اور یہ ان کی کامیابی کے امکانات بھی روشن ہیں. یہ سارا منظرنامہ ہے آج کے مصر کا. آپ ڈاکٹر نادر بخت ہمارے ساتھ ہیں دوبارہ. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ مشرق وسطی خطے میں ہونے والی پیش رفت پر بھی آپ کی نظر رہتی ہے. مصر میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوجی حکومت کا قیام ہی واحد حل ہے, کیونکہ عشروں سے وہاں طاقتور فوج کے پاس یہ نظام رہا ہے, کیونکہ کسی طرح ان کی صورتحال سنبھل نہیں پا رہی؟
اب دیکھیے یہ جو سولوشن یا ریزولوشن جا رہا ہے اس سے ممکن ہے کہ ٹھہراؤ پیدا ہو, اسٹیگنیشن ہوگی, پیس نہیں ہوگا. دونوں باتوں میں بہت واضح فرق ہے. تناؤ رہے گا اور اس سے امن قائم نہیں ہو پائے گا. میرا خیال ہے کہ دھرتی کے انسانوں کو ان کے حقوق بھی دے دیجیے. یہ فوجی حکومتیں جس طرح سے طاقت کا استعمال کر کے اپنے شہریوں کو فتح کرتی ہیں کچھ بہت اچھی سوچ نہیں ہوتی, اور اس کا نتیجہ ایسے بھی نکلتا ہے کہ اپنے ہی ملک کے شہری اپنی ہی فوج کے لیے کچھ اچھے انداز سے نہیں سوچنے لگتے. تو مصر کے کیس میں بھی یہی چیز ہے جو کہ ہونے جا رہی ہے, اور اس کے نتائج کچھ بہت اچھے نہیں نکل سکیں گے. اور وہاں پر بھی یہ جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ دیکھیں گا کہ جو ٹرائبل اٹراسٹیز ہیں یا قبائلی انداز کے جو انتشار اور فشار ہوں گے یہ پیدا ہوتے جائیں گے اور بڑھتے جائیں گے. اور اگر سے یہ اقتدار تو لے لیا لیکن نہ سکون ہوگا, نہ امن ہوگا, اور نہ ہی ترقیاتی عمل آگے بڑھ سکے گا.
جی شکر.
بہتر بات یہ ہے کہ اگر فوجی انداز سے بھی آنا ہے تو غیر فوجی انداز سے آئیے اور عوام کو ان کے حقوق دے کر آئیے. جی جناب
شکریہ ڈاکٹر صاحب. شام میں القاعدہ سے منسلک ایک سینئر باغی کمانڈر ابو خالد السوری خود کش حملے میں کم از کم 6 دیگر ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے. اطلاعات کے مطابق خود کش حملہ آور نے احرار کے دفتر میں گھس کر یہ کارروائی کی ہے, اور آبزرویٹری فار سیرین ہیومن رائٹس گروپ کے مطابق یہ حملہ بظاہر اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا نے کیا ہے. منظر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ شام میں کئی طرح کے محاذ بجک وقت کار فرما نظر آنے لگے ہیں. آپ کے خیال میں حزب اختلاف کے مختلف گروہوں میں اتفاق رائے کے کیا امکانات ہیں اس وقت؟
یہ انٹرنل ریکنسیلیشن ہونے کے بہت بہت ریموٹ چانسز ہیں, بیکاز اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایکسٹریم کے اوپر ہیں ہر ایک کی جو گروپس ہیں بیچ میں. اور لیکن جو فیوچر میں نظر آتی ہے جس طرح کی پچھلے دنوں نیوز آئی تھی, لیکن دین آفٹر اس کے اوپر کوئی انفارمیشن زیادہ نہیں آئی, تو یہ تھا کہ تقریباً پاکستان کو اپروچ کیا گیا تھا سرٹن مڈل ایسٹرن کنٹریز کی طرف سے کہ 10,000 دیٹ مینس دو بریگیڈ پریپیئر کرنے کے لیے, ٹرین کرنے کے لیے ٹو فائٹ ان سائڈ سیریا ایز این اپوزیشن. اگر تو یہ بات صحیح ہے, اور جس طریقے سے ابھی ریسنٹلی پتا چلا ہے کہ ان کا شولڈر فائرڈ میزائل اور اینٹی ٹینک میزائل بھی پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان ان کو سپلائی کرے سعودی گورنمنٹ کی طرف سے, تو اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بیلنس آف پاور چینج بھی ہو جائے گا, اور پھر یہ جو چھوٹے گروپس ہیں جو کہ فائٹ کر رہے ہیں ان کا انفلوئنس اتنا زیادہ رہے گا, کیونکہ 10,000 کے ایک ویل ٹرینڈ بریگیڈ جو کہ کسی کو فالو نہیں کر رہے تو وہ اپنا انفلوئنس جو ہے وہ وہاں پر ڈال کے تو ٹپنگ بیلنس جس کو کہتے ہیں وہ ہو سکے گا. ادھر اس وقت یہ سچویشن ہے کہ جتنے بھی چھوٹے گروپس ہیں وہ ٹیریٹوریل ہیں, وہ اپنا جس ایریا کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں, they only want to defend that area, they don't want to go any further.
آگے کچھ وہ اسٹیل میٹ سی ہو گئی ہے.
اچھا بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کی, اور آمنا سے بات میں کر رہی ہوں کہ آمنا, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پہلی مرتبہ روس اور چین سمیت انسانی بنیادوں پر رسائی دینے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روس اور چین کا موقف حکومت کی حمایت سے کچھ پرے ہٹ رہا ہے شام میں؟ آمنا آپ مجھے سن رہی ہیں؟
ہلو
ہلو جی, آپ مجھے سن رہی ہیں؟
مجھے نہیں, پھر بھی کلیئر آواز نہیں آئی, سوری بے چار.
تو وہ یہ میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پہلی مرتبہ روس اور چین سمیت انسانی بنیادوں پر رسائی دینے کے لیے قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ روس اور چین کا موقف حکومت کی حمایت سے کچھ پرے ہٹ رہا ہے شام میں؟
نہیں, یہ جو ریزولوشن جس پہ انہوں نے حمایت دی, یہ ایک نیوٹرل سا ریزولوشن ہے, اور اس میں کبھی بھی کوئی ملک جو ہے کہ ہیومینیٹیرین ایڈ آپ دیں, اس پہ کبھی کوئی ملک نہ نہیں کر سکتا. اور جب آپ یو این میں بیٹھتے ہیں, 193 ممبر اسٹیٹس ہوتے ہیں, چاہے آپ P5 ہوں سیکیورٹی کاؤنسل میں اور ون آف دا سب سے بڑی حکمران ہوں, پھر بھی آپ کے اوپر بہت پریشر ہوتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا. جب آپ کے 170 ممبر اسٹیٹس جو ہیں یا 180 ممبر اسٹیٹس یو این میں ہیں اور وہ ایک طرف ان کا رجحان چل رہا ہے, تو آپ نے بہت زیادہ اور بھی ان کے ساتھ نیگوسیشنز کرنی ہوتی ہیں, بہت اور چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, تو کوئی بھی تو اس میں ان کا کوئی ایسا شفٹ نہیں چل رہا, یا اس میں کوئی ایسا یہ نہیں ہے کہ رشیا جو ہے وہ اس وقت ان کی کوئی سپورٹ کم ہو جائے گی پریزنٹ گورنمنٹ کے لیے. اس میں صرف یہ ہے کہ یس دے ہیو اگریڈ کہ ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے وہ کم نہیں ہونی چاہیے, یا ہیومن رائٹس کے جو ایشوز ہیں اس کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے, اور اس میں یو این جو ہے اگر ایڈ دینا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے.
تو لیکن اگر حکومت کے لیے امداد حمایت اسی طرح جاری رہتی ہے اور دوسری طرف باغی اپنے اسی جن کو اتحاد کہہ لیجئے آپ جو کہ اس وقت مزاحمت کر رہے ہیں, اور ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ بشار الاسد کی حکومت جب تک ہٹتی نہیں, یا بشار الاسد جب تک ہٹتے نہیں اس وقت تک آگے بات ہی نہیں ہوگی, تو صرف یہ اسی بنیادوں پر امداد فراہم کی جاتی رہے گی لوگوں کو, اور وہاں پہ کسی ٹھوس پیش رفت کی توقع پھر کس طرح ممکن ہو سکے گی؟
یہ تو ایک دو ڈفرنٹ سچویشن ہے نا, ایک اگر گورنمنٹ چینج یا ٹرانزیشن یا اس میں, یہ تو ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے. اس میں اب جو ہیں P5 یا ممبر اسٹیٹس یا رشیا چائنا یا دوسرے ملک جو ہیں, اس میں بہت زیادہ اور چیزیں اسٹیک پہ آ جاتی ہیں, نیشنل انٹرسٹ, کس کی کیا الائنسز ہیں, وہ ایک آل ٹوگیدر گیم ہی آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہے. جہاں ہیومینیٹیرین ایڈ کا ہے تو اس پہ تو کوئی نہ نہیں کر سکتا کہ جی ایڈ بڑھائیں, یا اس میں آپ جو ہیں سیکرٹری جنرل بان کی مون, انہوں نے بھی ٹائم اینڈ اگین بہت زیادہ یہاں پہ میٹنگس ہوئی, بہت زیادہ ڈسکشنس ہوئی جس میں انہوں نے بہت پش کیا, تو رشیا اور چائنا جو ہیں آپ دیکھیں کہ اتنی جلدی نہیں پر بہت ٹائم لگا کے وہ اگری کیے ہیں کہ وہاں پہ حالات خراب ہیں. یو این کی اپنی جو ہائی ریپرزینٹیو ہیں وہ یہاں پہ آئی ہوئی تھی پچھلے ماہ, ان کی بہت زیادہ بریفنگز ہوئیں ڈفرنٹ امبیسڈرز کے ساتھ, وہ ملی ون آن ون, تو اس میں پھر کافی زیادہ محنت کے بعد یہ اس جنیوا 2 میں بھی یہ چیزیں ڈسکشن پہ آئیں, اور اس کے بعد تھوڑا سا اس لیول پہ وہ اگری کیے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ اس ریزولوشن کو اگری کریں اور وہ بڑھا دیں. اگر آپ پچھلے سال دیکھیں جب پاکستان سیکیورٹی کاؤنسل میں تھا تو ہم بھی جتنی ہیومینیٹیرین ایڈ یا اس طرح کی جو تھیں اس پہ پاکستان بھی اگری کرتا تھا, لیکن اگر کوئی پولیٹیکل ڈیسیجن ہو جاتا ہے تو اس پہ پھر ڈفرنٹ ایسپیکٹ ہو جاتے ہیں.
ہاں جی, اپنے اپنے مفادات اور اپنے اپنے اسٹیکس کو دیکھنا پڑتا ہے. جی اچھا, اب ہم لبنان کے آخر میں بات کرتے ہیں, ہمارے پاس آخری دو منٹ ہیں, ڈاکٹر نادر بخش سے بات میں کروں گی. ڈاکٹر صاحب, لبنان میں یہ جو صورتحال ہے کافی اتار چڑھاؤ کا شکار ہے, وہاں پر بم دھماکے, کار بم دھماکے خاص طور پر ہو رہے ہیں, اور خاص طور پر ان علاقوں میں ہو رہے ہیں جہاں پر شیعہ لوگوں کی اکثریت ہے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف جو تنظیمیں ایک جس کی ذمہ داری لیتی ہیں سنی تنظیم, کہ وہ اس لیے یہ سارے حملے بھی کرتے ہیں کہ چونکہ بشار الاسد کے ساتھ حزب اللہ جو ہے وہ لڑ رہی ہے جو کہ ایک شیعہ گروپ ہے, تو کیا یہ اس کو دیکھیں گے ہم کہ یہ شیعہ سنی ٹینشنز ہیں, یہ وہاں لبنان کو بھی پھر سے لپیٹ میں لینے کی کوشش ہے اس میں؟
لبنان میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے, شیعہ گروپ بھی سنی گروپ بھی, اور اسی طرح سے کچھ دوسرے جو مذہبی گروپ ہیں وہ بھی وہاں پر رہے ہیں, لیکن کچھ ایسے ڈیٹیلز کے پیچز آتے ہیں جہاں پر یہ ان کے درمیان کچھ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے, آپ دیکھیں کہ ایران اور ایران کا بلوچستان پر کوئٹہ میں آپ دیکھ لیجئے, اور جو پاکستان کے اس وقت پختونخوا خیبر پختونخوا کے علاقوں میں دیکھ لیجئے اس کا, اور اسی طرح سے جو سنی گروپ ہیں ان کا, اور کراچی میں دیکھ لیجئے, یہ لمحہ بلمحہ کی چیزیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں, اور انہیں بڑھانے کے لیے خاص طور پر بڑی محنت کی جا رہی ہے کہ ان چیزوں کو بڑھایا جائے, کیونکہ اگر یہ انٹرسٹ آپس کے کلیشز ہیں اور وہ ان کی آپس کی رسک کی وجہ سے ان کے انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوں گے. اور میرا خیال ہے لبنان ایک مناسب جگہ ہے اگر اس قسم کے اختلافات پیدا کرنے ہیں تو اس کے لیے خاصی فرٹائل وہاں پر
لینڈ
چیزوں کے لیے
موجود ہے
اور یہ اسی کے لیے اسی کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اپنے بڑے ہی زرخیز زمین سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے.
جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نادر بخت. منظر چلتے چلتے آپ ہمیں ایک بات بتائیے گا. بالکل آخری ہمارے پاس ایک منٹ ہے. عراق کی صورتحال بھی اسی طرح ہے. وہاں پر اس سال جو بم دھماکوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور جو تشدد کی صورتحال سامنے آئی ہے وہ اس کو کوئی لیٹ اپ اس کا نظر نہیں آتا. کس طرح سے آپ عراق کی صورتحال کو کس طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں؟
جی یہ بھی اس کو کنفرنٹیشن جو ہے اس کو بڑھائی جا رہی ہے باہر سے ایکسٹرنلی. اور ریزن اگین وہی ہے کہ انفلوئنس کون زیادہ کر سکتا ہے مڈل ایسٹ کے اوپر, کیونکہ امریکہ نے تقریباً ہینڈز آف کر رکھا ہے اس وقت. اس کی وجہ سے وہاں پر ایک بہت بڑا ویکیوم بن گیا ہے اور دونوں جو لوکل ریجنل پاورز ہیں سعودی عرب اور ایران وہ آپس میں اسٹرگل کر رہی ہیں اور وہ بیٹل میں کبھی ایک ملک میں کبھی دوسرے ملک میں یہ جنگ چل رہی ہے.
بہت بہت شکریہ منظر وسیم ہمارے ساتھ تھے. یہاں نیو یارک سے آمنہ چیمہ ہمارے ساتھ تھیں اور پاکستان سے ڈاکٹر نادر بخت. اور اس سے پہلے ہمیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے جوائن کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت سے سنتوش بھارتی جی نے بھارت کے انتخابات کے بارے میں ایک عمومی تجزیہ پیش کیا تھا. پروگرام آپ سن رہے تھے آج کے موضوع. میزبان بہجت, پروڈیوسر ندیم یعقوب اور انجینئر ڈیوڈ بارڈنگٹن کو اب اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.